الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففدية من صيام او صدقه او نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم تلك عشره كامله ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللَّهُمَّ نَوِّرْ قُلُوبَنَا بِالْإِيمَانِ واشرح صدورنا للإسلام اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ کہ آج سے ہم دوبارہ سلسلے وار قرآن حکیم کے سمجھنے کا آغاز کر رہے ہیں۔ پچھلے سال اس محفل کا رمضان کے بعد آغاز ہوا تھا اور ہم سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی 195 آیات پورے سال کے دوران پڑھ پائے تھے۔ اب انشاءاللہ آج سے پھر دوبارہ آیت نمبر 196 سے آغاز ہوگا۔ سورۃ البقرہ کے اس وقت ہم دوسرے حصے پر ہیں۔ سورۃ البقرہ کے دو حصے، پہلا حصہ مشتمل ہے 18 رکوعوں پر اور ان میں خطاب کا اصلا رخ ہے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنو اسرائیل کی طرف، اور اس کے بعد جو آخری 22 رکوع ہیں، رکوع نمبر 19 سے لے کر اور آخر تک، ان میں خطاب کا رخ اصلا ہے امت مسلمہ جو موجودہ ہے یعنی امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی طرف۔ اور اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ چار طرح کے مضامین ہیں جو کہ بار بار آتے رہتے ہیں۔ دو مضامین کا تعلق جہاد سے ہے اور دو مضامین کا تعلق احکامات شریعت سے ہے، اور ان میں آپس میں ربط یہ ہے کہ جہاد کا اصل مقصد ہوتا ہی احکامات شریعت کا نفاذ ہے۔ وہ جہاد جہاد فی سبیل اللہ ہے کہ جس کا مقصد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا نفاذ، اللہ کے دین کا غلبہ۔ تو گویا شریعت اور نفاذ شریعت، یہ اس حصے کا موضوع ہے۔ جہاد کے حوالے سے اس حصے میں دو مضامین آ رہے ہیں، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس، یعنی انفاق فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ۔ سورہ بقرہ کا جو 24 رکوع اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا جو حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ آیا تھا، آگے مزید اس پر جو ہے وہ آیات آئیں گی۔ اور انفاق فی سبیل اللہ پر اس سورت میں دو رکوع ہیں، رکوع نمبر 36 اور 37، اور وہ اس موضوع پر پورے قرآن حکیم کا نقطہ عروج ہیں۔ جتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ انفاق کی بحث اس صورت میں آئی ہے، اتنی قرآن پاک میں اور کہیں پر نہیں آئی، رکوع 36 اور رکوع 37۔ احکامات شریعت کے حوالے سے ایک تو ذکر آ رہا ہے معاملات کا، وصیت کے احکامات سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، آگے تفصیل کے ساتھ نکاح اور طلاق کے احکامات بھی آئیں گے، اور مزید آگے تفصیل کے ساتھ پھر اسی میں معاملات میں ہی جو ہے وہ معیشت کے احکامات، ادھار لین دین، قرض، پھر سود کی حرمت، اس کے احکامات بھی آئیں گے۔ اور احکامات شریعت کے حوالے سے دوسرا جو گوشہ ہے وہ ہے عبادات کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، چاروں عبادات کا ذکر اس حصے میں ہے۔ روزے کے بارے میں پورا تفصیلی رکوع، پچھلا رکوع جو 23 رکوع تھا وہ ہم نے پڑھا تھا، اور آج ہم جو آیات پڑھ رہے ہیں یہ ایک جو ہے وہ دوسری بڑی عبادت، یعنی یوں کہیے بلکہ سب سے بڑی عبادت حج، اس کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ لیکن نماز کا ذکر، زکوٰۃ کا ذکر، وہ بھی اس حصے میں بار بار آتا رہے گا۔ تو یہ ہے اصل میں چار مضامین، دو کا تعلق جہاد سے، جہاد بالمال یعنی انفاق فی سبیل اللہ، جہاد بالنفس یعنی قتال فی سبیل اللہ، احکامات شریعت میں معاملات زندگی، اور عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ جو 24 رکوع ہے اور 23 رکوع، ان کا آپس میں تعلق میں نے پچھلی بار بھی واضح کیا تھا، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں اسلام میں رہبانیت نہیں، لیکن اسلام کی رہبانیت دو چیزوں میں ہے، ایک ہے روزہ اور ایک ہے قتال فی سبیل اللہ۔ تو رہبانیت کے ایک پہلو کا ذکر یعنی روزے کا ذکر آ گیا 23 رکوع میں، اور قتال فی سبیل اللہ کا ذکر آ گیا جو ہے وہ 24 رکوع میں۔ مراد یہ ہے کہ اگر رہبانیت سے مراد لذات دنیوی سے کنارہ کشی کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ اس کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی کسی کونے کے اندر بیٹھ کر وہاں اللہ اللہ کرتا رہے، اور میدان کو وہ کھلا چھوڑ دے باطل قوتوں کے لیے، بدی کی قوتوں کے لیے، بلکہ اسلام کی رہبانیت یہ ہے کہ اگر قناعت کرنی بھی ہے، کم سے کم پہ گزارا کرنا بھی ہے، یا لذات دنیوی سے کنارہ کشی کرنی بھی ہے، وہ بھی پروڈکٹیو ہونی چاہیے۔ تو اس میں ایک عبادت دی روزے کی، تاکہ اس کے ذریعے سے تقویٰ پیدا ہو، سیلف کنٹرول پیدا ہو، ضبط نفس پیدا ہو، اور یا پھر یہ ہے کہ جنگ کے دوران بھی آدمی بہت ساری سہولتوں سے، ظاہری بات ہے کہ اس کو الگ رہنا پڑتا ہے، گھر کا آرام، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر سفر کی صعوبتیں، پھر جنگ کے اندر تکالیف، پریشانیاں، خوف، لیکن اس سے ہوتا یہ ہے کہ دنیا سے ظلم اس جنگ کے نتیجے میں ختم ہوتا ہے، اللہ کی مرضی غالب ہوتی ہے، اللہ کا دین غالب ہوتا ہے، اور اس قسم کی آدمی کی قربانی، یہ تمام نوع انسانی کے لیے فائدہ مند، پروڈکٹیو اور سود مند ثابت ہوتی ہے۔ اب آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے حج کا ذکر۔ اب اس سے پہلے اسی رکوع میں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے اور اس کے بعد حج کا ذکر ہے، اس میں کیا ربط ہے؟ اس لیے کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، اس وقت قتال فی سبیل اللہ کا اولین ہدف تھا بیت اللہ کو آزاد کرانا، بیت اللہ جو کہ اللہ کا پہلا گھر ہے، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس با ہیں، وہ ہے پاس با ہمارا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ پہلا گھر جو کہ لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا وہ مکہ میں ہے. لیکن اس توحید کے اولین گھر کو جس وقت یہ آیات نازل ہوئی مشرکین نے شرک کا مرکز بنا دیا تھا، 360 یا اس سے بھی زائد بت جو ہے وہ اس چھوٹے سے حصے کے اندر جو ہے وہ نصب کر دیے گئے تھے. لہذا قتال فی سبیل اللہ کا پہلا ہدف تھا بیت اللہ کو مشرکین کے غاصبانہ قبضے سے، ان کے ناپاک وجود سے جو ہے وہ آزاد کرانا. اور جب بھی حج کا ذکر آپ دیکھیں گے صورت میں آئے گا یا حج کے کسی رکن کا، تو ساتھ ساتھ قتال فی سبیل اللہ کا ذکر بھی ہوگا کہ جب حج کا ذکر کرتے ہی تمہاری توجہ بیت اللہ کی طرف جو ہے وہ منتف ہو تو تمہیں فوری طور پر تمہارے ذہن میں یہ بات بھی آ جائے کہ یہ بیت اللہ اس وقت مشرکین کے قبضے میں ہے اور قتال فی سبیل اللہ کے ذریعے سے اس بیت اللہ کو ان کے قبضے سے آزاد کرانا ہے. اب آئیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا حصہ. فرمایا واتم الحج والعمرۃ للہ، پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے. یہاں فقہ نے ایک بات تو اس سے یہ لی ہے اور بعض کے نزدیک بہت کم کی رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح حج فرض ہے اسی طرح آیت کے اس حصے کی روح سے زندگی میں ایک بار عمرہ بھی فرض ہے، یعنی حج بھی جیسے زندگی میں ایک بار فرض ہے اسی طرح سے عمرہ بھی فرض ہے. لیکن یہ بہت کم کی رائے ہے، اکثر کے نزدیک حج یہ فرض ہے اور عمرہ ایک نفلی عبادت ہے. البتہ جو اکثر مفسرین نے یہاں پر بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ پہلی اور اولین ہدایت وہ ہے کہ جس کا تعلق اس عبادت کی روح سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ بڑی عبادت ہے، اس میں آدمی کا انفاق بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے اور اس میں آدمی کی مشقت بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، تو یہ شیطان چاہتا یہ ہے کہ انسان کی بڑی بڑی نیکیوں کو برباد کرے، اور وہ برباد کراتا ہے دکھاوے کے ذریعے سے، تکبر کے ذریعے سے یا دکھاوے کے ذریعے سے. نیک بندوں پر اس کے دو حملے ہوتے ہیں، یا تو ان کے اندر بڑائی کا احساس پیدا کرتا ہے اپنی کسی نیکی، اپنی کسی دینی خدمت کی وجہ سے وہ دوسروں کو گھٹیا اور کم تر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ کوئی شہ دیگر سمجھتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ان کی نیکی برباد ہو جائے ریاکاری کے ذریعے، نام و نمود کے ذریعے. اس لیے کہ دکھاوا اور نام و نمود یہ ہے جو کہ شرک ہے. من صلى یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا. جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا شرک کیا، دکھاوے کی نماز پڑھی شرک کیا، دکھاوے کا صدقہ کیا شرک کیا. تو اب اس حوالے سے خطرہ ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہے وہ اپنے حج جو ہے وہ اس کا دکھاوا کر دیتے ہیں، اور آپ سب کے علم میں ہے کہ بہت کم لوگ اپنے نام کے ساتھ کسی اور عبادت کا تذکرہ کرتے ہوں، لیکن ہمارے یہاں بر عظیم پاک و ہند میں حج کی عبادت کا ذکر نام کے ساتھ کیا جاتا ہے، حاجی فلاں، وہ اپنے نام کے ساتھ خود لکھتے ہیں حاجی فلاں. اور کیا یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایک زیادہ حج کر لیے ہوں تو لکھتے ہیں الحاج، جیسے کہ انتخابی مہم کے دوران آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے بینرز لگے ہوتے ہیں اور اس پہ نمایاں کیا جاتا ہے الحاج فلاں صاحب، الحاج فلاں صاحب. یہ حج آپ نے کس لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا ہے، تو اس کی نمود و نمائش کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کبھی کسی کو یہ نہیں دیکھا ہوگا وہ لکھتا ہو کہ نمازی فلاں صاحب یا زکاتی فلاں صاحب. وہ جانتے ہیں کہ عبادت ہے، ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا، نماز فرض ہے ہم نے ادا کر دی، زکوٰۃ فرض ہے وہ ہم نے دے دی، اس کی نمود و نمائش کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن حج کے حوالے سے چونکہ یہ بڑی مشقت والی اور اس میں خاصا انفاق بھی ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ لوگ نمایاں کرتے ہیں. اسی طریقے پر بعض اوقات لوگ حج سے جب واپس آتے ہیں تو تب بھی وہ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے حج کر لیا ہے تقریبات منعقد کرتے ہیں، جو ہے وہ حج مبارک اس کے گھروں پر بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں، لائٹنگ ہوتی ہے، چراغا ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، ان کو کھانے کھلائے جاتے ہیں، لوگ تحفے لے کر آتے ہیں. خطرہ اس سے یہ ہے کہ اس طرح کے نمود و نمائش سے آدمی کی نیکی جو ہے برباد ہو جائے گی. تو اولین اور اہم ترین ہدایت یہ دی گئی کہ حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں. اگر لوگوں کے لیے کر رہے ہو تو پھر یہی دکھاوا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز میں عام طور پر سجدہ کرتا ہوں 10 سیکنڈ کا، اب میں نے دیکھا کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت، تو میں نے وہ سجدہ بجائے 10 کے 15 سیکنڈ کا اگر کر دیا تو یہ اضافی 5 سیکنڈ کس کے لیے ہیں؟ کیا یہ اللہ کے لیے؟ نہیں، یہ لوگوں کے لیے. اسی لیے کہا گیا کہ دکھاوا یہ شرک ہے. تو سب سے اولین اور اہم ترین ہدایت اسی وجہ سے یہ ہے کہ کوشش یہ ہو کہ آدمی کو اگر حج کا ارادہ بھی ہو تو اس کو مخفی رکھے، اس کو ایسا نہ ہو کہ پہلے سے خاندان میں اس کا چرچا شروع ہو جائے. پھر جو سادہ لوگ ہوتے ہیں دیہات کے عام طور پر، وہ پھر ایک بڑا جتھا بنا کر، اب تو خیر ہر جگہ کئی شہروں سے فلائٹس چل رہی ہیں، ورنہ وہ ایک جتھا بنا کر پہلے کراچی آتے تھے حاجی کو لے کر، اور اس کے بعد پھر وہ اس کو رخصت کرتے تھے. پھر جب وہ حاجی واپس آ رہا ہوتا تھا تو پھر ایک جمع غفیر آتا تھا اور اس کو ہار کرایا جا رہا ہے، اس کو لے کے آیا جا رہا ہے جیسے کہ اس نے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. حج کرنا کوئی کارنامہ نہیں ہے, یہ ایک آدمی پر فرض تھا. جس آدمی کے پاس بھی پیسہ ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے, اس کی صحت اس کو اجازت دیتی ہے. اسی طریقے پر راستے میں کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی خوف کا معاملہ نہیں ہے. تو اگر اس کے پاس پیسہ ہے, اس کی صحت حج کی پرمشقت عبادت کو برداشت کرنے کی اجازت دیتی ہے, اور یہ ہے کہ راستے میں کوئی خطرہ نہیں ہے, تو پھر یہ ہے کہ اس پر حج کرنا زندگی میں ایک بار یہ فرض ہے. خواتین کے لیے البتہ ایک اضافی شرط ہے, وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ محرم کا ہونا وہ ضروری ہے, بغیر محرم کے ان کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ چار شرطیں ہیں, اگر یہ چار شرطیں پوری ہوں خواتین کے لیے یا تین شرطیں مردوں کے لیے پوری ہو جائیں تو ان پر حج کرنا فرض ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو باوجود استطاعت کے حج نہ کرے تو پھر مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ یہودی ہو کے مرے کہ عیسائی ہو کے مرے. اور بعض لوگ جو ہے وہ بہت محروم رہتے ہیں اس اعتبار سے کہ اللہ نے بہت کچھ دیا, لیکن یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ باقی سارے زندگی کے معاملات چلاتے رہے لیکن اس طرف ان کی توجہ نہیں جاتی. یا ہمارے یہاں بر عظیم پاک و ہند کے اندر ایک اور بھی خرابی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم حج کریں گے بالکل آخری عمر میں, اپنی بہت ساری ذمہ داریاں سے ادا کر کے پھر اس کے بعد. اب حالانکہ جس کو بھی اللہ نے حج کی سعادت دی ہے تو یہ عبادت ایسی ہے کہ اس میں خاصی مشقت ہوتی ہے, اور اس میں دھکے اور بار بار جو ہے وہ مختلف ایسی جگہ سے گزرنا کہ جہاں پر رش ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ بوڑھا آدمی حق ادا نہیں کر سکتا, یہ تو عبادت ایسی ہے جو کہ جوان آدمی ہی کے لیے. بعض اوقات صرف طواف کے ساتھ چکر لگاتے ہوئے بھی آدمی تھک جاتا ہے, ننگے پیر طواف کرنا پڑتا ہے اور ہم ننگے پیر چلنے کے عادی نہیں ہوتے, تو وہ چل چل کر بھی پاؤں میں درد ہو جاتا ہے. تو اس عبادت کا صحیح معنوں میں حق تو جوانی میں ادا ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ نہیں, پھر بعض لوگوں نے خامخواہ اپنے ذمے کچھ ایسی چیزیں بھی لے لی ہیں جو کہ ان کے ذمے ہے نہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں جب تک سارے بچوں کی شادی نہیں ہو جاتی تو میں اس وقت تک حج نہیں کروں گا میں. حالانکہ بچوں کی شادیاں کرنا یہ کسی کے آدمی کے اوپر لازم نہیں ہے. آپ کسی بھی مفتی سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ لازم نہیں, تم پر فرض نہیں ہے, کوشش کرو. لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ نماز فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, حج فرض ہے. یہ فرض نہیں ہے کہ تم نے تمام بچوں کی شادیاں بھی کرنی. اور چونکہ ہم نے شادیوں پر خام خائی کے لمبے چوڑے اخراجات وہ کرنے ہوتے ہیں, اس کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تو شادی نہیں ہوگی, اس وجہ سے ہم اتنی بڑی عبادت میں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں. اور گویا کہ ایسے شخص کے لیے حضور فرما رہے ہیں کہ ایسا آدمی حالت اسلام میں نہیں مرتا, یہ شخص مرتا حالت کفر میں. آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ یہودی ہو کے مرے کہ عیسائی ہو کے مرے, اگر باوجود استطاعت کے وہ حج نہیں کرتا. تو اگر آپ کے اپنے علم میں, آپ کے اپنے خاندان میں, اپنے احباب میں کوئی ایسے ساتھی ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس شخص کو اتنا اللہ نے مال دولت دے رکھا ہے, اس کو صحت بھی حاصل ہے کہ اس کو حج کرنا چاہیے, اور اگر وہ نہیں کرتا تو آپ اس کو توجہ دلائیے کہ تم جو ہے وہ ایک عظیم فرد عبادت اس سے محروم ہو رہے ہو, اور تم جو ہے وہ اس کے لیے کوشش کرو. تو فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ, پھر اگر تم گھیر لیے جاؤ, جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تو اس وقت مسلمانوں کی کشمکش تھی قریش مکہ کے ساتھ, اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان جو کہ ہجرت کر کے مدینے چلے گئے وہ مکے میں آ کے اور آسانی کے ساتھ عمرہ کریں, یا یہ ہے کہ حج کے لیے آئے. تو فرمایا کہ اگر تمہیں دشمن سے اندیشہ ہو اور دشمن تمہیں رستے میں کہیں روک دے, محسوس ہو اگر میں آگے جاؤں گا تو میں شہید کر دیا جاؤں گا, مار دیا جاؤں گا, یا اس میں بعض فقہا نے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ چلے تھے گھر سے حج کے لیے لیکن رستے میں ایسی بیماری آ گئی کہ اب آگے سفر کو کنٹینیو کرنا ممکن نہیں ہو رہا. تو فرمایا کہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ, اگر تم جو ہے وہ گھیر لیے جاؤ, فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ, تو پھر جو بھی سہولت سے میسر ہو قربانی اس کو پہنچاؤ. ہدیون یہ خاص طور پر اس قربانی کو کہا جاتا ہے کہ جو قربانی منا میں جا کر پیش کی جاتی ہے. ایک قربانی وہ ہے جو کہ ہم گھروں پر کرتے ہیں, اس کے لیے نسک کے الفاظ آتے ہیں, انا صلاتی و نسکی و ماحیا و مماتی للہ رب العالمین. اور ایک قربانی وہ ہے جو کہ خاص منا ہی میں جا کر پیش کی جائے گی, اس قربانی کو کے لیے خاص اس طرح ہے یہ الحدی کی یا حدی. اس قربانی کے بارے میں یہ ہے کہ جو بھی میسر ہے, یعنی بکرا بھی کیا جا سکتا ہے, بکری بھی کی جا سکتی ہے, زیادہ استطاعت ہے تو گائے بھیج دی جائے, اس سے زیادہ کی استطاعت ہے تو اونٹ بھیج دیا جائے, لیکن ایک قربانی جو بھی میسر ہے, خود نہیں جا سکے, بیمار ہو گئے یا دشمن نے گھیر لیا, تو کسی طریقے پر کوشش کرو کہ ایک جانور قربانی کا وہ مینا تک پہنچا دو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَجُّ مَحِلَّهُ, اور اپنا سر حلق مت کراؤ, یعنی جو ہے وہ جیسے کہ عمرے میں یا حج کی عبادت کے دوران بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسی عمرہ مکمل ہوتا ہے، صحیح مکمل ہوتی ہے، تو اس کے بعد سر حلق کرایا جاتا ہے یا بال کٹوائے جاتے ہیں، تو اسے قصر کہتے ہیں۔ اسی طریقے پر حج کی عبادت میں بھی جب آدمی 10 ذی الحجہ کو قربانی پیش کر دیتا ہے تو اس کے بعد اپنا سر حلق کراتا ہے یا بال قصر کرواتا ہے۔ تو اب فرمایا کہ چونکہ تم نکلے تھے عمرے کی نیت سے، حج کی نیت سے، وہ کام تو نہیں ہو سکا، تو تم اس کے باوجود ابھی اپنا سر مت حلق کراؤ جب تک کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہاری بھیجی ہوئی قربانی منا میں جا کر اور پیش کر دی گئی۔ اور اس کے لیے آپ کو دن فکس نہیں ہوگا، آپ نے جیسے ہی کسی کو کہا کہ بھئی یہ بکری جو ہے وہ جا کے ذبح کر دو اور فلاں دن ذبح کر دینا، تو جیسے آپ کو اندازہ ہو کہ ہاں اس نے یہ دن آیا اس نے ذبح کر دی ہوگی، تو اس کے بعد پھر اس کی اجازت ہوگی کہ اپنا سر حلق کرایا جائے۔ فمن کان منکم مریضن، البتہ جو کوئی تم میں سے ہو بیمار، او بھی عزم من راسہ، اور یا یہ ہے کہ اس کو تکلیف ہو اس کے سر میں اور اس مجبوری میں، اب وہ چاہتا ہو کہ وہ مجبوری میں وہ سر حلق کرانے پر جو ہے وہ اس کی ضرورت ہو، خدا نخواستہ سر میں ایسی چوٹ لگ گئی کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بھائی بال صاف کرنے پڑیں گے، یا ایسی بیماری ہے کہ اس میں ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ کو سر صاف کرانا پڑے گا، تو اگر تمہیں جو ہے وہ تم بیمار ہو، یا یہ ہے کہ سر میں تمہیں کوئی ایسی تکلیف ہے اور تمہیں قربانی کے ذبح ہونے سے پہلے پہلے اپنا سر حلق کرانا پڑ رہا ہے، ففدیۃٌ من صیام او صدقۃ او نسک، تو پھر اس کا فدیہ ہوگا روزے رکھنا، یا یہ ہے کہ صدقہ کرنا یا قربانی دینا۔ فائزہ امن تم، اس وقت جبکہ تم حالت امن میں آ جاؤ۔ اب دیکھیں وہاں پر پہلے الفاظ آئے تھے ہدی کے اور اب آئے ہیں نسخ کے۔ یہ قربانی جو دی جائے گی یہ اب اپنے گھر پہ آ کے دی جا سکتی ہے، اس قربانی کو مینا میں پہنچانا ضروری نہیں۔ یہاں پہ تین اللہ تبارک و تعالیٰ نے باتیں بتائیں اور تینوں کی اجازت ہے۔ فقہ نے جو تفسیر کی ہے اس آیت کی، اس میں یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ قربانی مینا میں پہنچنے سے پہلے ہی سر حلق کرا لیا تو فدیہ یہ ہوگا کہ آدمی 3 روزے رکھے، یا یہ ہے کہ 6 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، اور اس کے لیے جو معیار ہوتا ہے فطرہ ہوتا ہے، یہ فطرہ جو ہے یہ اتنا ہوتا ہے کہ اس سے ایک آدمی 2 وقت کا کھانا کھا سکتا ہے، جیسے اس وقت جو ہے وہ 26 روپے اور بعض فقہ کے نزدیک جو ہے وہ اس سال فطرہ 30 روپے تھا، تو یہ جو ہے وہ صدقہ ہے۔ تو 6 آدمیوں کے لیے فطرہ، یا یہ ہے کہ 6 آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دینا، اور یا پھر یہ ہے کہ جو بھی آدمی سہولت سے قربانی کر سکے، بکری ہو سکتی ہے یا گائے میں 7واں حصہ ہو سکتا ہے یا اونٹ میں 7واں حصہ ہو سکتا ہے، وہ جو بھی، لیکن یہ قربانی کب کرے گا وہ؟ فائزہ امن تم، جبکہ تم حالت امن میں آ جاؤ، وہ دشمن کا خوف ختم ہو جائے، تم گھر اپنے واپس لوٹ آؤ تو 3 روزے رکھ لو، یا یہ ہے کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اور یا یہ ہے کہ تم قربانی پیش کر دو۔ تو یہ تو تھا جو ہے وہ پہلا مسئلہ، خاص طور پر اس وقت کا جبکہ خطرہ تھا اس بات کا کہ ہم حج یا عمرے کے لیے نکلیں گے تو ہمیں وہاں تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا، رستے میں ہی ہمیں دشمن روک دیں گے، تو پھر اس کے بارے میں ہدایات دے دی۔ آج بھی اگر ایسی صورت حال ہو تو اسی طرح کے حکم پر عمل ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، اب ایک اگلی بات وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ حدود حرم میں نہیں رہتے، حدود حرم آپ جانتے ہیں میقات، ہر شہر ہر طرف سے میقات جو ہے وہ مختلف ہے، ان حدود میقات کے اندر جو لوگ رہتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں، اب ان کو اللہ تعالی نے سہولت دی ہے کہ وہ ایک ہی سفر میں حج بھی کر سکتے ہیں عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ ویسے عمرہ لازم نہیں ہے ان کے لیے، اگر وقت کم ہے اور صرف وہ حج کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ سہولت ہے کہ وہ حج کے ساتھ عمرہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ایک آدمی اس طرح کا جاتا ہے اور وہ صرف حج کرتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے حج افراد، کہ اس نے صرف حج کیا اور اس نے اس کے علاوہ ساتھ عمرہ نہیں کیا۔ اگر ایک آدمی اس طرح سے جاتا ہے کہ وہ ایک ہی احرام باندھے ہوئے حج بھی کرتا ہے عمرہ بھی کرتا ہے، دونوں کام کر لیتا ہے، احرام نکلتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے حج قران۔ قران کہتے ہیں کسی بھی چیز کو جمع کرنا، تو اس نے گویا ایک ہی احرام میں اس نے 2 چیزیں جمع کر لی۔ اس طرح کا حج قران یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جس سال میں نے حج کیا تھا تو میرے ساتھ ایک صاحب تھے، وہ حج قران کے حوالے سے گئے تھے، تو ہم تقریباً 1 ہفتہ پہلے وہاں پہنچے تھے، تو انہوں نے اس جب سے پہنچے تو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ ہی عمرہ کیا اور پھر احرام نہیں کھولا، اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے ہفتے بعد انہوں نے پھر حج اس کے بھی مناسک میں حصہ لیا۔ تو اس دوران خاصی مشکل ہوتی ہے، اس لیے کہ پابندیاں جو احرام کی ہیں کہ کوئی آپ کا بال نہ جڑے، آپ اپنے سر کو کور نہیں کر سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اور جو ہے وہ چپل آپ کو خاص قسم کی پہننی ہے جس سے کہ اوپر کا حصہ کھلا رہے، تو وہ جو پابندیاں ہیں، خوشبو نہیں لگا سکتے، خانہ کعبہ کو نہیں چھو سکتے اس دوران، اس لیے کہ خانہ کعبہ پر بھی جو ہے وہ خوشبو لگائی ہوئی ہوتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ آدمی اس کو چوم لے اور وہ خوشبو جو ہے وہ لگ جائے۔ تو یہ ساری ہدایات ہیں جو کہ جب تربیتی پروگرام ہوتے ہیں حج یا عمرے کے لیے تو اس میں یہ باتیں بتائی جاتی ہیں۔ اور ایک ہے حج تمتو، حج تمتو یہ ہے کہ آپ اگر دیر سے پہنچے ہیں تو پہلے حج کر لیجئے اور احرام کھول دیجئے، پھر دوبارہ احرام باندھیے اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ عمرہ کر لیجئے۔ جلدی پہنچ گئے ہیں تو جاتے پہلے عمرہ کیجئے، اس کے بعد احرام کھول دیجئے، اور پھر آٹھ ذی الحجہ کو جبکہ دوبارہ حج کے مناسک شروع ہوتے ہیں، منا جانا ہوتا ہے تو دوبارہ احرام باندھ لیجئے۔ تو جو آدمی ایک ہی سفر میں دونوں کام کرے، حج بھی کرے عمرہ بھی کرے، ممکن ہے اس کا یہ حج تمتو ہو کہ اس نے الگ الگ احرام میں عمرہ کیا حج کیا، یا اس کا حج قران ہو کہ اس نے ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کیا حج بھی کیا۔ اب اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی یہاں پر فرما رہے ہیں کہ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، جو کوئی بھی فائدہ اٹھائے عمرے کا حج کے ساتھ، فمستیسر من الہدی، تو پھر اس کو چاہیے کہ جو بھی میسر ہو قربانی میں سے وہ پیش کرے۔ مراد یہ ہے کہ قربانی حج کے ارکان میں سے نہیں ہے، حج کے ارکان میں سے احرام باندھنا ہے، نیت کرنا ہے، احرام باندھنا ہے، اسی طریقے پر وقوف عرفہ ہے، اسی طریقے پر جو آخر میں بالکل ہوتا ہے طواف زیارت وہ ہے، تو حج کے ارکان میں سے قربانی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی عمرہ ساتھ نہیں کرتا صرف حج کرتا ہے تو وہ قربانی پیش نہیں کرے گا، اس کو قربانی دینے کی ضرورت نہیں، قربانی اسی کے لیے ہے جو کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی کرے۔ تو فرمایا کہ جو کوئی بھی حج فائدہ اٹھائے عمرے کا حج کے ساتھ، تو جو بھی میسر ہو قربانی میں سے وہ پیش کرے۔ اب اس میں بھی بعض لوگوں کے نزدیک یہ دم شکر ہے، اور آدمی نہ کرے گا تو کوئی زیادہ بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن بہرحال پسندیدہ نہیں ہے۔ بعض فقہ کے نزدیک یہ دم واجب ہے کہ ضرور کرنی چاہیے، بعض فقہ کہتے ہیں کہ اس قربانی کا گوشت خود نہیں کھا سکتے، اور بعض کہتے ہیں کہ کھا سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں زیادہ تر چونکہ حنفی مسلک پر عمل ہوتا ہے تو حنفی مسلک میں یہ ہے کہ وہ گوشت کھا سکتے ہیں، شافعی مسلک میں ہے کہ اس گوشت کو جو ہے وہ خود نہیں کھا سکتے بلکہ غریبوں کو ہی دینا ہوگا۔ بہرحال فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فمستیسر من الہدی فمن لم یجد، جس کے پاس نہیں ہے اتنے پیسے کی قربانی دے، فرمایا فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تو اس کو چاہیے کہ وہ تین دن کے روزے رکھے حج کے ایام میں، تین روزے رکھے حج کے دنوں میں، اور اس میں بھی پسندیدہ یہ ہے کہ وقوف عرفہ سے پہلے پہلے وہ تین دن مکمل ہو جائیں۔ زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ 6, 7, 8 ذی الحجہ کو تین روزے رکھ لے، اور پھر وقوف عرفہ والے دن روزہ نہ ہو تاکہ اس روز آدمی کو کسی قسم کی مشقت نہ ہو، اور آدمی پورے سکون کے ساتھ وہ اپنا دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ دعا میں لگا سکے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ عرفات کے میدان میں جو ہے وہ اور کوئی کام نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ وہاں پر جا کر ظہر پڑھنی ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک ظہر عصر اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، بعض کے نزدیک ظہر اپنے وقت پر پڑھنی ہے، عصر اپنے وقت پر پڑھنی ہے، باقی جتنا وقت بھی ہے وہ کھڑے ہو کر اور قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی۔ تو اگر اس روز بھی روزہ ہوگا تو پھر اس روزے کی وجہ سے آدمی کا ممکن ہے کہ اس طرح کی دل جمعی دعا کے اندر نہ ہو، تو اس سے پہلے پہلے تین روزے رکھ لے۔ تو فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج، تین دن کے روزے رکھنے ہیں حج کے دنوں، تین روزے رکھنے ہیں حج کے دنوں میں، وسبعۃ اذا رجعتم، اور سات روزے رکھنے ہیں جبکہ تم لوٹو، گھر آ گئے، اب گھر آ کے مزید سات روزے رکھ لیے جائیں، تلک عشرۃ کاملہ، اور یہ ہو گئے 10 مکمل روزے۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، اور یہ سہولت اس کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہیں رہتے، مراد یہ ہے کہ جس کا گھر حدود حرم کے اندر نہیں ہے، میقات سے باہر رہتا ہے، تو اس کو اس کی سہولت ہے کہ وہ ایک ہی سفر میں حج بھی کرے عمرہ بھی کرے۔ لیکن جو لوگ وہیں رہتے ہیں تو ان کو اس کی اجازت نہیں ہے، وہ صرف حج کر سکتے ہیں عمرہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وعلموا ان اللہ شدید العقاب، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے کے اندر بہت سخت ہے۔ جہاں کہیں بھی احکامات آتے ہیں عبادات کے، شریعت کے، وہاں بار بار تقوی کا حکم ضرور ہوتا ہے، مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ احکامات کی روح یہ مر جاتی ہے اگر دل میں تقوی نہ ہو۔ بعض اوقات آدمی ظاہری طور پر حکم پر عمل کر رہا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ اس حکم کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، جیسے آگے چل کر اسی صورت میں آ جائے گا کہ ایک عورت کے ساتھ ایک آدمی کی موافقت نہیں ہو رہی اپنی بیوی کے ساتھ، اس کا معروف طریقہ یہ ہے کہ بس گھر بسانے کی کوشش کرو، نہیں گھر بستا تو طلاق دی، طلاق دینے کے بعد جو ہے وہ اس کی عدت پوری ہونے کو آئی جو ہے وہ 3 مہینے کی، تو پھر دوبارہ رجوع کر لیا، پھر دوبارہ ایک طلاق دے دی، اب پھر مزید 3 مہینے کے لیے اس کی عدت ہے، پھر جب آیا تو پھر اپنی غلطی مانی کہ اب نہیں کروں گا، پھر جو ہے وہ رجوع کر لیا اور پھر طلاق دے دی. تو بظاہر اس نے کوئی شریعت کا حکم نہیں توڑا اس نے، لیکن اس کو قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مت کھیلو. ولا تتخذوا بآیات اللہ ہزوا. اسی طریقے پر زکوٰۃ کے حوالے سے ملا فیضی اور ابو الفضل اکبر کے نورتن تھے، بہت بڑے جو ہے وہ اپنے وقت کے عالم دین، علماء دین، لیکن انہوں نے یہ ہیلا سکھایا تھا کہ جب تمہارے پاس 11 مہینے ہو جائیں کسی مال کے، اضافی مال کے، تو وہ کسی اور کے نام ٹرانسفر کر دو تاکہ تم پر زکوٰۃ وہ لاگو نہیں ہوگی، اس لیے کہ 12 مہینے ہوئے ہی نہیں، اور جب اس کے پاس 11 مہینے ہو جائیں تو وہ کسی اور کے نام ٹرانسفر کر دے. تو میاں اور بیوی آپس میں مال ٹرانسفر کرتے رہے اور زکوٰۃ سے بچ سکتے ہیں. تو بظاہر کوئی بھی مفتی جو ہے وہ یہ نہیں کہے گا کہ انہوں نے غلط کیا، ٹھیک ہے، لیکن تقوی کے خلاف ہے، اسپرٹ کے خلاف ہے. اسی طریقے پر عبادات کے اندر بھی زیادہ خطرہ ہوتا ہے دکھاوے کا، یہی ہے کہ ان عبادات کی بنیاد پر اپنے آپ کو خوش ہے دیگر سمجھنا اور دوسرے کو حقیر سمجھنا. تو جب بھی آپ دیکھیں گے قرآن پاک میں ذکر ہوگا شریعت کے احکامات کا یا عبادات کا، تو اس کے ساتھ تقوی کا ذکر خاص طور پر ہوگا. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاس رکھو. انگریزی میں ترجمہ کیا جاتا ہے ہیو ریگارڈ فار اللہ، یعنی اللہ کا پاس رکھو، اللہ کا احترام کرو. وعلمو، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دینے میں بہت سخت ہے. پھر فرمایا الحج و اشہر معلومات، حج تو ہے معلوم مہینوں کا. اب یہ کون سے معلوم مہینے ہیں؟ قرآن پاک میں تو کہیں بھی ذکر نہیں اس کا، کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ چلے گا آپ کو سنت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے. اب وہ لوگ جو کہ بالکل سنت کی اہمیت کا انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں صرف قرآن ہی کافی ہے، وہ اس قسم کی آیتوں میں آ کر پھر جو ہے وہ ان کو اس قدر دقت ہوتی ہے کہ پھر وہ ادھر ادھر سے نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے ہوتے. ورنہ یہ ہے کہ کہیں قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے کہ حج ہوگا کیسے، کب شروع ہوگا، اس کے کیا کیا ارکان جو ہیں، اس کی تفصیلات کیا، کچھ نہیں قرآن پاک میں. یہ ساری چیزیں ملیں گی آپ کو سنت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حج کے 3 مہینے کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. اس لیے کہ ان مہینوں میں جو ہے وہ حج کی تیاریاں شروع ہوتی ہیں. ذوالحجہ میں جا کے حج مکمل ہوتا ہے اور پھر محرم میں، اور بعض کے نزدیک وہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ اختلاف ہے. لیکن بہرحال یہ کہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ 2 مہینے تو سب کے نزدیک مشترک ہیں کہ حج کے مہینے ہیں. وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جو مشرکین تھے انہوں نے ایک نسی کا قاعدہ اپنے پاس سے گھڑ لیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ اپنی مرضی سے حج کے مہینے بدلتے رہتے تھے. حج کے مہینے حرمت والے مہینے تھے، ان مہینوں میں جنگ و جدال اور اس کی اجازت نہیں ہوتی تھی. اب اگر انہوں نے کسی دشمن کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہے تو انہوں نے ان مہینوں کے اندر دشمن کے خلاف اقدام کر لیا اور ڈکلیئر کر دیا کہ اس سال یہ مہینے حرمت کے نہیں ہیں، حرمت کے مہینے اگلے ہوں گے، اور پھر ان کے اندر حج کے مناسک ادا ہو رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بحجۃ الوداع میں کہا کہ نسی کا قاعدہ یہ زیادتی تھی اور یہ ختم کر دی گئی ہے، اور اب آج جو حج ہوا ہے جو ہے وہ جو حضور نے حج کیا تھا واحد حج سن 10 جو ہے وہ ہجری میں، کہ یہ حج بالکل صحیح وقت پر ہوا ہے، اور آج سے اب یہ سلسلہ جو ہے وہ بند، آئندہ کبھی یہ نہیں ہوگا. مزید کی تفصیل ہے جو کہ سورہ توبہ کے 5ویں رکوع میں ہے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر. تو فرمایا الحج و اشہر معلومات، حج معلوم مہینوں کا ہے، معلوم ہے کہ یہ حج کن مہینوں کے اندر ہوگا. فرمایا فمن فرض فیہن الحج، تو جو کوئی بھی ان مہینوں کے اندر حج کو فرض کر لے، مراد یہ کہ حج کی نیت کر لے، حج کا ارادہ کر لے کہ میں نے جو ہے وہ اس بار حج کرنا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تو فرمایا اب اس کو ان ہدایات پر عمل کرنا ہے. پہلی ہدایت فلا رفسا، اب وہ کوئی بھی بے حیائی کی بات نہ کرے. رفس کہتے ہیں کوئی بھی ایسی بات کہ جس کی وجہ سے کوئی جنسی اشتعال پیدا ہوتا ہو، یا وہ بےہودگی کی بات جو کہ جنسی معاملات سے متعلق ہے، تو اس میں جو ہے وہ خود نظروں کی بھی حفاظت ہوگی، نہ محرم کے ساتھ گفتگو کے حوالے سے بھی احتیاط ہوگی، اسی طریقے پر اپنے دل کو بھی قابو رکھنا ہوگا. حضور نے فرمایا کہ دل بھی زنا کرتا ہے جبکہ اس کے اندر کسی نامحرم کا خیال آتا ہے اور وہ اس خیال کو تقویت دے رہا ہوتا ہے، اندر ہی اندر جو ہے وہ لذت لے رہا ہوتا ہے. اسی طریقے پر گفتگو کے اندر کوئی بھی گالی، اور اسی طریقے پر کوئی بھی ایسا لطیفہ کہ جس سے کوئی جنسی آوارگی کا اظہار ہوتا ہو، جنسی بیراروی کا کی طرف اشارہ ہوتا ہو، کوئی بھی ایسی بات جو کہ جنسی بیراروی کے حوالے سے ہے اس سے ٹوٹلی اجتناب کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے حوالے سے کچھ سہولت دی ہے پردے کے احکامات میں، اس لیے کہ وہاں پر بھی اگر عورت پوری طرح سے اسی طرح سے جلباب میں لپٹی رہے جس کا حکم کہ ہے سورہ احزاب میں، تو اس کے لیے دقت ہوتی ہے، تو وہاں پر کچھ نہ کچھ رہتے ہیں. اب اس حوالے ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی حج کی عبادت کے لیے جائے لیکن وہاں پر جا کر اپنا ایمان خراب کرائے، اور وہاں پر جو ہے وہ اکثر خواتین انہوں نے فیس کور نہیں کیا ہوتا. ویسے تو یہ ہے کہ بعض لوگ اس میں بھی احتیاط کا حکم دیتے ہیں کہ چونکہ حالت احرام میں عورت کے لیے منع ہے کہ کوئی ایسا جو ہے وہ کپڑا نہ پہنے جو اس کے فیس کو ٹچ کرے، تو کہتے ہیں کہ کوئی پی کیپ ٹائپ کی ٹوپی پہن لی جائے اور اس کے اوپر سے جو ہے وہ چادر کو لٹکا لیا جائے. اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آتا ہے کہ جب قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تھے تو ہم اپنی چادریں نیچے لٹکا لیتی تھی اور اس کے بعد پھر اوپر کر لیتی تھی. لیکن چونکہ بہرحال حج کے اس پورے کے پورے معاملے میں پردے کے احکامات کا وہ سختی نہیں ہے جو کہ عام جو ہے وہ دنوں میں ہے. اب اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی گیا تو حج کے لیے ہو لیکن خدا نہ خواستہ وہاں پہ آ کے اپنی نیکی برباد کر لے. تو فرمایا کہ پہلی ہدایت یہ ہے، اور یہ یوں سمجھیے کہ پھر جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے وہ پہلے آتی ہے. یہ جنسی جذبہ ہے بڑا خطرناک، اگر نہ ہوتا تو تمدن کی گاڑی اس طرح سے آگے نہ بڑھتی. تو پہلی اولین ہدایت یہ ہے کہ فلا رفسا، قطن کوئی جنسی بے حیائی کا کام اس میں نہ ہو، اپنے آپ کو وہ اس سے بچا کے رکھے. نمبر دو، ولا فسوقا، اور نہ ہی وہ کوئی اور نافرمانی کرے، کوئی اور گناہ کا کام کرے. جو بھی کوئی نافرمانیاں ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جھوٹی باتیں ہو سکتی ہیں، کوئی لین دین کے اندر گڑبڑ ہو سکتی ہے، کوئی وعدہ خلافی ہو سکتی ہے، جو بھی کوئی کسی کی جان کو نقصان، کسی کے مال کو نقصان، کسی کی آبرو کو نقصان، کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جو کہ فسق کہتے ہیں اللہ کے حکم کو توڑنا. یہ کام سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ قرآن کہتا ہے سب سے پہلے یہ کام کیا تھا ابلیس نے. کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کو توڑ دیا. تو فاسق کہتے ہیں باغی کو، وہ جو کہ اللہ کے احکامات کو توڑے. تو کوئی ایسا کام نہ ہو کہ تم جس میں ایسا نہ ہو کہ گئے ہو حج کے لیے لیکن نمازیں نہیں پڑھ رہے. اب جن لوگوں کی عام عادت نہیں ہوتی پانچ وقت کی نمازیں پڑھنے کی، ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں پر بھی سلسلہ ہو کہ گئے حج کے لیے ہیں لیکن یہ ہے کہ نماز کے وجہ سے کوتاہی ہو رہی ہے. تو فرمایا کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے کہ اللہ کا حکم ٹوٹتا ہو. نمبر تین، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج کے دوران وہ جھگڑا کرے. اس لیے کہ حج کے دوران آدمی کو تیار رہنا چاہیے بہت ساری صحبتیں برداشت کرنے کے لیے. طواف آدمی کر رہا ہوتا ہے، اس طواف کے دوران جو ہے وہ بعض اوقات کو ریلا آتا ہے، دھکا لگتا ہے. اب یہ نہ ہو کہ آدمی اٹھ کے کسی کو مارنا شروع کر دے جیسے کہ بعض تو کرتے ہیں. اسی طریقے پر صحیح کے دوران جبکہ خاص طور پر آغاز ہو رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات وہاں صفا پہاڑی پر چڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ کھڑے ہوتے ہیں قبلے کی طرف رک کر کے دعا کرنے کے لیے، کسی کو ریلا آیا اس نے آپ کو جو ہے وہ پش کر دیا. اسی طریقے پر یہ ہے کہ وہاں مسجد سے نکلتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، بعض اوقات جو ہے وہ کھانا وغیرہ حاصل کرتے ہوئے، جو ہے وہ گاڑیوں کے اندر بیٹھتے ہوئے. اس بات کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ میں کھڑکی کی طرف بیٹھوں گا، میں وہ بیچ میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتے. فرمایا کہ یہ کام نہ کرو. بلا جدال فی الحج، جتنا اثار ہو سکتا ہے، جتنی قربانی ہو سکتی ہے دینے کی کوشش کرو. بلا جدال فی الحج. چوتھا حکم پھر وہی آیا جو کہ شروع میں بھی آیا تھا. فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو کوئی بھی خیر کا کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. کوئی ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں، کوئی اپنے نام کے ساتھ لاحقہ یا سابقہ لگانے کی ضرورت نہیں کہ حاجی یا الحاج، کوئی ضرورت نہیں اس کی، اور نہ اسے مشہور کرنے کی ضرورت ہے بچے کہ آپ نے کیا حج اللہ کے لیے کیا. تو جتنا بھی خاموشی کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آدمی چپکے سے جائے اور خاموشی سے واپس آ جائے. اور ورنہ یہ ہے کہ بعض لوگ تو بڑا اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، پورے خاندان میں جا رہے ہیں کسی ملنے، بھائی مجھے معاف کر دو میں حج کے لیے جا رہا ہوں. بظاہر نیت اچھی ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ خطرہ ہوتا ہے ریاکاری کا، دکھاوے کا. تو فرمایا کہ جو بھی تم کام کرتے ہو خیر کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے. فرمایا وتزودوا، اور ایک جو گمراہی آج کم ہے لیکن ایک زمانے میں بہت زیادہ ہوتی تھی، اور وہ یہ ہے کہ آدمی سمجھتا تھا کہ اگر میں ساتھ کوئی سامان خرچ رستے کا لے کر ساتھ چل رہا ہوں میں، تو یہ بھی تقوی کے خلاف ہے. توکل تو یہ ہے کہ آدمی بالکل گھر سے درویشوں کی طرح فقراء کی طرح نکل جائے اور اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ سب کچھ دے دے گا، تو یہ بھی چیز غلط ہے. یعنی یہ کوئی توکل نہیں ہے کہ آدمی گھر سے نکل جائے بالکل خالی ہاتھ اور پھر لوگوں سے مانگتا رہے. بڑا پیارا واقعہ ہے جو کہ سمجھانے کے لیے امام حنبل کا ہے رحمۃ اللہ علیہ. ایک شخص جو ہے وہ حج کا قافلہ ایک روانہ کیا، انہوں نے دعا وغیرہ کی ان کے لیے، وہ چلا گیا. دیکھا کہ ان میں سے ایک شخص تھا جو کہ بالکل خالی کچھ بھی نہیں، وہ بھی ساتھ جو ہے جا رہا تھا. پوچھا بھائی تمہارے پاس کوئی زیادہ راہ نہیں ہے، کوئی بھی سامان نہیں، کچھ نہیں، کیا ہے؟ کہنے جی اللہ پر توکل کر رہا ہوں اور جا رہا ہوں میں. تو انہوں نے کہا ٹھہرو، اگر اللہ پر توکل ہے بالکل اکیلے جانا، پھر قافلے کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، پھر قافلے کو جانے دو، تم ٹھہر جاؤ ابھی. بالکل اکیلے جانا, بالکل کسی قافلے کے سامنے مت ہونا, ورنہ تمہارا توکل تو قافلے پر ہوگا, تم قافلے والوں کو تنگ کرو گے اور تم پھر ان سے رات کو تم سونے کے لیے تکیا بھی مانگو گے, چادر بھی مانگو گے اور جو ہے وہ غذا بھی مانگو گے. تو اگر اتنا ہی تمہارا توکل ہے تو ابھی ٹھہرو, یہ چلا جائے پھر بالکل اکیلے جانا. تو یہ کوئی توکل نہیں ہے, یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے کہ آدمی سمجھے کہ میں بالکل خالی ہاتھ گھر سے نکل جاؤں اور اس کے بعد جو ہے میں, یہ میرا اللہ پر توکل ہے. فرمایا و تزودوا اور زادرہ لے لیا کرو, فإن خیر زاد التقویٰ, بہترین زادرہ تو تقویٰ ہے. ہر وقت یہ احساس رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب, اللہ کا احترام, اس کی عظمت کا پاس رہے, اور آدمی کوئی کام ایسا نہ کرے جس سے کہ اللہ کی نافرمانی ہوتی. اسی کو کہا گیا وہ لباس التقویٰ ذلک خیر, یہ جو تقوی کا لباس ہے یہ بہتر ہے. ہر وقت آدمی اس لباس کو اپنے اوپر اوڑھے رکھے. ہاں انسان ہے, غلطی ہو جاتی ہے, خاص طور پر ہماری زبان سے بعض اوقات ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ ہم جس کی وجہ سے کسی کی دل آزاری کر دیتے ہیں. جیسی احساس ہو جائے یا کوئی احساس دلاتے آدمی فوراً معافی مانگ لے, میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں اعتراف کرتا ہوں, آپ مجھے معاف کر دیں. بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ, لیکن ان کا بھی آپ یہ معاملہ دیکھیں گے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ایک ساتھی کے لیے کچھ سخت الفاظ نکل گئے, آپ نے ان سے معافی مانگی, تو انہوں نے کہا میں نے معاف کر دیا. کہا کہ نہیں, میں نے تمہیں حقیر سمجھ کر یہ بات کہی ہے, لہذا جو ہے تم انہیں سب کے سامنے مجھے معاف کرو. کہ میں نے معاف کر دیا. کہا کہ نہیں. زمین پر لیٹ گئے اور کہا کہ اپنا پیر میرے گال کے اوپر رکھو اور پھر مجھے معاف کرو. لیکن یہ تو میں نہیں کر سکتا, یہ تو آپ جو ہے وہ کیوں, میں نے معاف کر دیا آپ کو. وہ چلے گئے حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی میں نے اس بھائی سے کہا مجھے معاف کرے, مجھے معاف نہیں کر رہا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ عمر عجیب آدمی ہے, زیادتی بھی انہوں نے کی شکایت بھی یہ کر رہے ہیں. جب میں نے کہہ دیا میں نے معاف کر دیا, اور اب میں کیا کروں میں تو. لیکن اس قدر احساس ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی بھی جو ہے وہ لوز ٹاکنگ سے یا ہماری بے احتیاطی کی وجہ سے کوئی ہماری نیکیاں کارت نہ چلی جائیں. تو اس حوالے سے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احساس جو ہے وہ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور میں کوئی ایسا کام نہ کروں, کوئی ایسا فیل نہ کروں جس سے وہ ناراض ہو جائے. تو فرمایا کہ بہترین زاد راہ تو تقویٰ ہے. وتقون یا اولی الالباب, تو میرا تقویٰ اختیار کرو اے عقل مندو. عقل مند وہی ہیں کہ جو تقویٰ اختیار کرتے ہیں, مراد یہ ہے جو آخرت کی فکر کرتے ہیں. حضور کی حدیث ہے الکیس من دان نفسہ, اصل عقل مند آدمی کون ہے؟ عقل مند آدمی وہ ہے جو کہ نفس کو قابو کر لے, وعمل لما بعد الموت, اور وہ عمل کرے اس زندگی کے لیے جو کہ موت کے بعد شروع ہوگی. تو وتقون یا اولی الالباب, میرا تقویٰ اختیار کرو اے عقل مندو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم تلاش کر لو اپنے رب کے فضل میں سے. فضل سے مراد ہے روزی, اور قرآن پاک بار بار روزی کے لیے فضل کا لفظ استعمال کرتا ہے. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ تمہیں جو بھی روزی ملتی ہے, یہ روزی تمہاری محنت سے نہیں ملتی, تمہارے علم سے نہیں ملتی, تمہاری صلاحیت سے نہیں ملتی, اللہ کے دیے ملتی ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے اجر, ایک ہوتا ہے فضل. اجر عربی میں لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں کسی بھی ایسے معاوضے کو جو کہ کسی کا حق بنتا ہے, اور فضل کہتے ہیں کسی بھی ایسی دین کو کہ جو بغیر استحقاق کے جو ہے وہ دی جاتی ہے, جس میں کوئی حق نہیں بنتا لیکن کوئی دے دے. بڑی سادہ سی مثال ہے کہ آپ نے کسی کام کے لیے طے کیا کہ بھائی تم یہ کام کر دو, میں تمہیں اس کا 500 روپے دوں گا, اس کام کا پورا معاوضہ. کام اس نے بڑا اچھا کیا, آپ نے کہا بڑی خوشی ہوئی, میں 500 کے نہیں, میں تمہیں 600 روپے دے رہا ہوں بجائے 500 کے. یہ جو آپ نے اس کو 100 روپے اضافی دیے ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ فضل ہے. تو روزی یا رزق آدمی کو اپنی محنت سے اور اپنے علم سے اور اپنی قابلیت سے, اپنے صلاحیت سے نہیں ملتا. بعض لوگ بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کا رزق بڑا نپتلا ہوتا ہے, اور بعض آپ کو مل جائیں گے ایسے کہ جو کہ بالکل انگوٹھا چھاپ ہے, کوئی علم حاصل نہیں کیا لیکن جو ہے وہ لاکھوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر بیشتر قرآن پاک میں روزی کے لیے لفظ فضل استعمال کرتے ہیں. وابتغوا من فضل اللہ, تلاش کرو اللہ کے فضل میں سے. فإذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, جب جمعے کی نماز ختم ہو جائے زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو. اب یہاں پہ فرمایا کہ اگر ایک آدمی حج کے موقع پر یہ چاہے کہ میں کوئی ساتھ کاروبار بھی کر لوں, اس لیے کہ حج کے موقع پر کاروبار کے بڑے وسیع مواقع ہوتے ہیں. کوئی آدمی جو ہے کپڑا کا کام کرتا ہے, ساتھ کچھ کپڑے لے گیا کہ وہاں جا کے بیچ دوں گا. ایک آدمی چپل کا کام کرتا ہے, وہاں چپلوں کی ضرورت ہوتی ہے, ساتھ چپل لے گا وہاں جا کے بیچ دوں گا. کوئی بھی کام ایسا ہے کہ وہاں پر محسوس کرتا ہے کہ حجاج کو اس کی ضرورت ہوتی ہے, میں وہاں ساتھ کر لوں گا, تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ لیسا علیکم جناحن، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، اگر تم اپنے رب کے فضل میں سے تلاش کرو. بہتر تو یہ ہے کہ آدمی کی توجہ یکسو ہو صرف حج کی عبادت کی طرف، لیکن اگر کوئی مجبوری ایسی ہے، بعض اوقات آدمی سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو زیادہ رہا ہے یہ کم ہے، میرے اخراجات پورے نہیں ہوں گے، تو چلو ساتھ کچھ سامان تجارت رکھ لو، میں اس کو وہاں بیچ دوں گا اور اس سے میرے اخراجات نکل آئیں گے، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب اس حوالے سے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن کی سیکھنے کی اہمیت کیا ہے. میرے ایک ساتھی تھے، بہت ہی اچھے انجینئر، جو ہے وہ تبلیغی جماعت میں بہت زیادہ وقت لگاتے تھے. تو ایک روز اخلاص اور جو ہے وہ اخلاص نیت کے اوپر گفتگو چل رہی تھی، تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ ایک شخص حج کے لیے جا رہا تھا، اس نے دل میں سوچا کہ پتہ نہیں زیادہ رہا میرا پورا ہے کہ نہیں ہے، تو اس نے ساتھ ایک چادر رکھ لی اضافی، کہ اگر کوئی ایسا ہوا تو میں چادر بیچ دوں گا میں، اور اس سے میں اپنے اخراجات پورے کروں گا. بحری جہاز کا سفر کر رہا تھا، رات کو اس کو جو ہے وہ خواب میں فرشتہ آیا، اور فرشتے نے کہا کہ تیرا حج قبول نہیں ہوگا. اس نے کہا بھائی کیوں قبول نہیں ہوگا؟ اس نے کہا تیری نیت خالص نہیں ہے، تو نے ساتھ تجارت کی غرض سے ایک چادر رکھی ہوئی ہے اور اس وجہ سے تیرا حج قبول نہیں ہوگا. اس نے کہا کیا کروں؟ فرشتے نے کہا کہ اس چادر کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو. صبح اٹھا بہت ڈرا اور اس نے چادر کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. تو انہوں نے لبے لبا بتایا کہ ہمیں اس طریقے پر اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے. اب اگر یہ آیت میرے علم میں نہ ہوتی تو میں بھی اس واقعے کو بڑا اپریشیٹ کرتا اور کہتا کہ ہاں یہ بات تو بڑی صحیح ہے. لیکن جس آدمی کے علم میں جب قرآن ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ آپ کا جو بھی پہلے سے علم آپ کے پاس ہے، آپ اسی علم کی بنیاد پر کسی نئی بات کو جو ہے وہ اس کا ترجیح کر رہے ہوتے ہیں، کیا ہے یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے. میں نے کہا بھائی یہ بات آپ نے سنائی یہ واقعہ صحیح نہیں ہو سکتا، اگر ہے تو کس نے غلط بات کہی ہے، اس لیے کہ خود قرآن اس کی اجازت دے رہا ہے کہ آدمی یہ کام کر سکتا ہے. تو جب قرآن ایک چیز کی اجازت دے رہا ہو تو آپ کیسے؟ اب نہ معلوم کہ اس نے خواب میں جو کچھ دیکھا فرشتہ تھا کہ نہیں تھا، وہ کیا تھا اول تو پتہ نہیں، واقعہ سچا ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، اور خواب میں جو کچھ دیکھا وہ کیا معلوم کہ فرشتہ کیسا ہوتا ہے. تو میں اس واقعے سے آپ کو صرف بتا رہا تھا کہ اگر ہمارے پاس پہلے سے قرآن کا علم ہو تو پھر ہم اس علم کی روشنی میں ہر بات کو پرکھیں گے، جو بات بھی سامنے آئے گی آپ اس بات کو پرکھیں گے اس علم کی روشنی. اور اگر علم قرآن نہیں ہے اور جو بھی علم اس کے علاوہ ہے تو پھر آدمی اسی حوالے سے قرآن قائم کر لیتا ہے. تو اس اعتبار سے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم کم از کم ایک مرتبہ تو قرآن پاک کے تمام جو بھی سمجھیے کہ ہدایات ہیں اس سے گزر جائیں. جیسے کہ ابھی اللہ کا شکر ہے کہ حال ہی میں رمضان کا مہینہ گزرا اور اس میں دورہ تجمع قرآن جن لوگوں نے پورا باقاعدگی سے شرکت کی ہے، اس میں ابھی کی ہو یا پچھلے سال کی ہو، اس سے جب بھی ایک مرتبہ کر چکے ہیں وہ، تو وہ اس سعادت کو حاصل کر لیتے ہیں کم از کم ایک مرتبہ ان کے سامنے پورے کے پورے قرآن حکیم کے مضامین آ جاتے ہیں. اب جب بھی کوئی ان کے سامنے کوئی بات کرے گا تو وہ اس کو اپنے اسی علم کی روشنی میں دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے بعد وہ دیکھ لیں گے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ ایک عالم ہزار عابدوں کے مقابلے میں شیطان پر زیادہ بھاری ہوتا ہے. اس کا علم نہیں صرف عبادت ہی کرتا ہے، شیطان اس کو کسی نہ کسی بھی غلط کام میں لگا سکتا ہے، لیکن اس کے پاس علم ہوتا ہے تو پھر شیطان اس کو نہیں بہکا سکتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ شیطان کون سا چرکہ جو ہے وہ مجھے اس وقت لگانے کی فکر میں ہے. تو فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم اپنے رب کے فضل میں سے تلاش کرو. فیضا افستم من عرفات، البتہ جب تم عرفات سے لوٹو، فذکر اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو. اب ظاہر بات ہے قرآن تو صرف آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہے، عرفات کب جانا ہے اور اس کے بعد وہاں سے کب لوٹنا ہے، کچھ قرآن میں نہیں. یہ چیز آپ کو کہاں سے ملیں گی؟ سنت سے. یہ سنت کی اہمیت ہے، بغیر سنت کے قرآن پر عمل ناممکن ہے، ناممکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھائی 8 ذی الحجہ کو منا جانا ہے اور اس کے بعد رات منا میں کام کر کے پھر سورج کے طلوع ہونے کے بعد عرفات جانا ہے، ظہر سے پہلے پہلے عرفات پہنچنا ہے اور اس کے بعد پھر مغرب تک عرفات میں رہنا ہے، لیکن وہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، اور اس کے بعد وہاں سے آنا ہے مزدلفہ، اور مزدلفہ میں آ کر رات کو پھر عشاء، مغرب اور عشاء، یہ دونوں نماز ایک ساتھ پڑھی جائیں گی. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ فیضا افستم من عرفات، جب تم عرفات سے لوٹو، فذکر اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام کے پاس اللہ کا ذکر کرو. یہ مشعر حرام ایک پہاڑی تھی، اب اس پہاڑی کے جو ہے وہ وہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی ہے، اور یہ ایک بڑا کھلا میدان ہے مزدلفہ کا، اور چونکہ حج کی پوری عبادت ہے ہی انسان کو درویشی سکھانے کے لیے، پوری کی پوری عبادت میں آدمی بالکل اللہ کا فقیر بن جاتا ہے. یعنی آپ لباس دیکھیں، سب کا لباس ایک جیسا ہے، انسلے کپڑے پہنے ہوئے، چپل جوتا آپ اچھا استعمال نہیں کر سکتے، سب کے سب نے ایسا جوتا استعمال کرنا ہے کہ اوپر سے پیر اس کا کھلا ہوا ہو، سر کو ڈھانپ نہیں سکتے،
اور پھر وہ لوگ جو کہ ویسے سوتے ہیں بڑے نرم گدیلوں پر ایئر کنڈیشن کمروں میں، ان کو بھی کھلے آسمان تلے میدان کے اندر سونا ہے. تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ، اس کی عبادت یہی ہے کہ آپ کھلے آسمان تلے جو ہے وہ چٹائی بچھا کے آپ سو جائیں گے، اور اس رات اگر آدمی جا کے صرف وہاں سو جائے تب بھی عبادت ہے. حضور نے فرمایا لوگ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، دن بھر عرفات میں کھڑے رہے، دعائیں کرتے رہے، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر مزدلفہ میں جا کے رات کو آپ سو بھی جائیں تو یہ سونا بھی عبادت ہے. لیکن اللہ جس کو توفیق دے دے تو وہ رات کو اٹھے، ذکر کرے، تہجد پڑھے، نماز پڑھے. تو ایک رات پوری کی پوری گزارنی ہے کس میں؟ مزدلفہ میں. اور بالکل کھلے آسمان تلے ہر طرح کے لوگ، ایک جو ہے وہ بہت بڑا سمجھیے کہ پیسے والے شخصیت ہے، اور ایک وہ ہے جو کہ بالکل دو وقت کی روٹی کو ترس رہا. اگر دونوں وہاں پہنچ گئے ہیں تو دونوں بالکل ایک ہی طرح کی صورت میں زمین پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ رات وہاں مزدلفہ کے اندر گزارتے ہیں. تو فرمایا فذکروا اللہ عند المشعر الحرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو مشعر حرام کے پاس یعنی مزدلفہ میں. وذکروہ کما ھداکم، اور اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی. یعنی ماضی میں جو ہے وہ لوگ جب اسلام نہیں تھا تو اس سے پہلے انہی جگہوں پر وہ جمع ہو کر اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے تھے، جیسے کہ بھی آگے آ جائے گا، یا چیخ چیخ کر جو ہے وہ اللہ کو پکار رہے ہیں، اپنے بتوں کو پکار رہے ہیں. تو کہا کہ یہ کوئی ذکر نہیں ہے، ایسا ذکر کہ جس سے دوسرے کے ذکر میں خلل آتا ہو اس کی اجازت نہیں. جیسے کہ بعض اوقات لوگ طواف کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، اب ان کو کسی نے بتا دیا کہ پہلے چکر کی یہ دعا ہے، دوسرے چکر کی یہ دعا ہے، تیسرے کی یہ دعا ہے، اب وہ دعائیں کون یاد کرے؟ اب انہوں نے ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوتی ہے، ایک آدمی زور سے وہ دعا پڑھ رہا ہے، پیچھے لوگ آمین کہہ رہے ہیں، اس کو دہرا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے کیا ہے باقی سب کی کا جو کنسنٹریشن ہے وہ کنسنٹریشن ان کی ضائع ہو رہی ہے. ورنہ یہ ہے کہ قطن کو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کوئی خاص دعا ہی پڑھنی. یہاں تک کہ لوگ پوچھتے تھے وہاں پر مولانا مکی صاحب سے، تو وہ کہتے تھے کہ بھائی اگر تمہیں کوئی دعا نہیں آتی تو تم روتے روتے یہی دعا میں کہتے رہو کہ مجھے کچھ نہیں آتا، مجھے کچھ نہیں آتا، اللہ تعالیٰ خود تمہیں بہت کچھ دے دے گا. اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ طواف کے دوران کعبے کو بھی دیکھیں، اس کی بھی اجازت نہیں، پسندیدہ نہیں ہے. صرف آپ سیدھا اپنے ٹریک پہ چلتے جائیں اور سر جھکا کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. کوئی بھی جو دعا آپ کو اپنی زبان میں آتی ہے اپنی زبان میں مانگتے رہیں. لیکن ایسی اس کی اجازت نہیں ہے کہ آدمی چیخ چیخ کے دعائیں کر رہا ہو. بعض اوقات تو لوگ ایسے ایسے اللہ سے لڑ رہے ہیں اور پکار پکار کے ربنا ربنا ربنا، اور اس کے بعد وہ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور جوش آتا ہے سارا، کیونکہ ہمارا تصور محدود ہو گیا دین کا. نہ ہم نے کوئی دین کی دعوت کا کام کرنا ہے، نہ اقامت کا کام کرنا ہے، محدود ہو گیا تصور نماز روزے حج زکات تک. اب سارے کا سارا جذبہ وہ یہیں اسٹیم آؤٹ ہوتا ہے، لہٰذا یہاں پر وہ بڑا جو ہے وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم شاید بہت بڑی اعلیٰ نیکی کر رہے ہیں کہ چیخ چیخ کے وہ دعائیں کر رہے ہیں، لیکن باقی سب کی اس سے کیا ہے کنسنٹریشن وہ لوز ہو رہی ہے، سب کا گناہ اس کے کھاتے میں آ رہا ہے. تو فرمایا کہ جیسے اللہ نے ہدایت دی، ہدایت کیا دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو چپکے چپکے اور گڑگڑاتے ہوئے، بدعو ہو تضرع و خفیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو تضرع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، گڑگڑاتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، آدمی خاموش رہے اور آنسو بہا رہا ہو، اور یہ ہے کہ چپکے سے، قطن خفیہ، قطن کوئی شور شرابے کی ضرورت نہیں. تو بس روح کما ہداکم، اس طرح سے اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تم لوگ گمراہوں میں سے تھے. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، اور پھر وہیں سے لوٹو جہاں سے کہ لوگ لوٹتے ہیں. یہ مشرکین مکہ قریش ان کا ایک تکبر تھا، عرفات کی وادی یہ حدود حرم سے باہر ہے، تو وہ اپنے لیے اس کو بڑا وہ سمجھتے تھے اپنے وقار اور اپنے شان کے خلاف کہ ہم حدود حرم سے باہر نکلے، تو وہ عرفات نہیں جاتے تھے، بس جو ہے وہ منا سے ذرا سے آگے گئے، مزدلفہ میں ہی جا کے رہ گئے اور پھر وہیں سے واپس آ گئے. کہا نہیں، مکہ سے نکلنا ہوگا، منا جانا ہوگا، منا سے اور نکلنا ہوگا آگے، عرفات تک جانا ہوگا اور عرفات سے لوٹ کے واپس آنا ہوگا. تو ثم افیضوا، پھر وہاں سے نکلو، من حیث افاض الناس، کہ جہاں سے وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹ رہے. اور شریعت اسلامی میں تو وقوف عرفہ کو حج کا سب سے بڑا رکن قرار دے دیا گیا، اگر یہ رکن ادا نہیں ہوتا تو آپ کا حج نہیں ہوتا، لہذا لازمی ہے کہ عرفات کے میدان میں حاضری ہو. تو فرمایا وہیں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹ رہے، واستغفر اللہ، لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہو. پتہ نہیں حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا، کہیں جو ہدایات اس سے پہلے اوپر آئی ہیں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہیں اس کی خلاف ورزی تو نہیں ہو گئی؟ جو ہے وہ ہوتا ہے آدمی گفتگو کے اندر لوز ٹاکنگ ہو جاتی ہے، کوئی اور کسی پہ طنز ہو گیا، کوئی اور گناہ کی بات ہو گئی. تو فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمہیں میں تمہیں یہ احساس ہو تمہیں کہ کہیں میری کسی کمی کی وجہ سے پتہ نہیں میرا آج قبول ہوا کہ نہیں ہوا, جھگڑا کسی سے ہو گیا, بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. تو فرمایا واستغفر اللہ, ساتھ ساتھ اللہ سے بخشش مانگتے رہو. مومن کی پہچان یہ ہے کہ عمل کرتا ہے پھر بھی ڈرتا رہتا ہے, پتہ نہیں عمل قبول ہوا کہ نہیں ہوا. منافق کی علامت یہ ہے کہ بے عمل ہوتا ہے اور بے فکر بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا غفور رحیم ہے, وہ معاف کر دے, کوئی پرواہ نہیں. جبکہ مومن اس کی پہچان یہ ہے کہ عمل کرے گا لیکن ساتھ ڈرتا رہے گا. واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ, جب تم سارے مناسک پورے کر چکو. مناسک میں یہ ہے کہ آپ 8 ذوالحجہ کو گئے منیٰ میں, رات آپ نے وہاں گزاری, 9 کے دن آپ چلے گئے عرفات میں, وقوف عرفہ کیا, رات کو آپ آ گئے مزدلفہ, مزدلفہ میں رات گزاری, فجر پڑی اور وہیں سے آپ نے کنکریاں اٹھا لیں. اس کے بعد پھر آپ 10 ذوالحجہ کو آپ وہاں سے گئے بڑے شیطان, اور اس کو جو ہے وہ جا کے 7 کنکریاں ماری. پھر وہاں سے آپ قربان گاہ کی طرف واپس آئے, آپ نے وہاں پہ قربانی پیش کی. قربانی پیش کرنے کے بعد آپ نے سر حلق کرایا یا قصر کرایا, پھر اس کے بعد آپ نے غسل کیا, نہائے دھوئے, پھر آپ چلے گئے مکہ, اور وہاں جا کے آپ نے طواف زیارت کیا. تو طواف زیارت کے بعد آپ کے مناسک حج مکمل ہو گئے. اب اس کے بعد جو ہے وہ اگلا ذکر ہے کہ اب شکرانے کے طور پر آدمی کو 3 دن دوبارہ آ کر لگانے ہیں منا کی وادی. 3 دن لگانا مستحب ہے, پسندیدہ ہے, البتہ یہ ہے کہ 2 دن بھی لگائے جا سکتے ہیں جیسے کہ آگے وضاحت آ رہی ہے. تو فرمایا فائزہ قضیت مناسککم, جب تم اپنے وہ مناسک کے حج پورے کر لو, فذکر اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرہ, تو پس اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو جیسے کہ تم اس سے پہلے ذکر کیا کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کا, او اشد ذکرہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ ذکر کرو. ایام جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ اب 3 دن ہیں میدان منا میں, وہاں پہ کوئی کام ہے نہیں, اب سب لوگ جمع ہو گئے, اب ایک آدمی کھڑا ہوتا اور اپنے آبا و اجداد کی کوئی خدمت اگر حج کے موقع کے حوالے سے ہے, یا کوئی خدمت اپنی قوم کے حوالے سے ہے, یا کوئی بہادری کے اس کو جوہر ہے, تو ہر آدمی جو ہے وہ اپنے اپنے قبیلے کے اور اپنے بزرگوں کے وہ واقعات بیان کر رہا ہوتا اور ٹائم برباد ہو رہا ہوتا تھا. تو فرمایا کہ یہ وقت ان کاموں کے لیے نہیں, یہ وقت اللہ نے تمہیں بالکل فارغ دیا ہے, کس کے لیے؟ اپنے ذکر کے لیے, اپنی یاد کے لیے. اب ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی جاتے ہیں, اب ٹائم 3 دن منا کے وادی میں اور کوئی کام نہیں ہے, نمازیں پڑھنی ہے اور اس کے علاوہ دوپہر میں ظہر کے بعد جا کر تینوں شیطانوں کو 3 دن کنکریاں مارنی, اس کے علاوہ تو کوئی کام نہیں ہے. اب لوگوں سے ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہوتا, اب بیٹھ کے گپ شپ ہو رہی ہے اور جو ہے وہ کس سے کہانیاں ہو رہے ہیں. بعض اوقات لوگ فٹ پاتھوں پر بیٹھ کے, ایک صاحب نے اپنا مشاہدہ دیکھا, انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا لوگ تاش کھیل رہے تھے, کیا فائدہ اگر تم یہ سب کچھ کرنا ہے, اور ہے بہت مشکل کیونکہ ہمارے اندر ہے مادہ پرستی, ہمیں باقی چیزوں میں تو بڑی مزے آتے ہیں, تبلیغ میں بھی مزہ آتا ہے ہمیں کہ وہاں میں ہم سمجھ رہے ہیں ہم کچھ کام کر رہے ہیں, لوگوں تک میسج کنوے کر رہے ہیں, لیکن خالص تنہائی کے اندر بیٹھ کے اللہ کا ذکر, یہ تو بہت مشکل کام ہے, یہ ہم سے بھی نہیں ہوتا. یعنی ہم جیسے دیندار لوگوں کے اندر بھی یہ چیز ہے کہ وہ خالص اپنا کوئی وقت اللہ کے ساتھ فارغ کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کہ روزانہ یہ سوچتے ہوں کہ بھائی تھوڑی دیر میں بالکل تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے ساتھ اپنی لو لگاؤں, اس سے کوئی تعلق قائم ہو جائے, کوئی آنکھوں سے آنسو آ جائیں. مطلب یہ نہیں کہ تبلیغ کا کام نہیں کرنا, یہ کام فرض ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے لو لگانا, وتبتل الیہ تبتیلا, جو سورہ مزمل کے اندر حکم آتا ہے کہ سب سے کٹ کر اس کے ساتھ جڑ جاؤ, تو یہ کام چونکہ خاصا مشکل ہے, یہ ہم سے نہیں ہوتا. اسی طریقے پر منا کی وادی میں بھی یہ جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ذکر میں جو اوقات لگنے چاہیے وہ نہیں لگ رہے ہوتے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جو ہے وہ ایسے جیسے کہ تم ذکر کرتے تھے اپنے آبا و اجداد کا, بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ ذکر کرو. اب اس کے بعد ایک ایسا مضمون آ رہا ہے پہلی مرتبہ قرآن پاک میں کہ جو قرآن پاک میں بار بار ریپیٹ ہوتا رہے گا, اور یہ بہت اہم مضمون ہے. آدمی ایک مرتبہ یہ طے بٹیر یہ نہیں چلے گا, یہ آدمی طے کر لے کہ بھائی آخرت مقدم ہے, اب اس آخرت کا خیال رکھتے ہوئے دنیا میں جو مل جائے مجھے لے لوں گا, اور نہ ملے تب بھی کوئی بات نہیں, نقصان ہو تب بھی پرواہ نہیں, فائدہ ہو تو ٹھیک ہے. اسی طریقے پر کوئی خوش ہو چاہے ناراض ہو, اور ایک یہ ہے کہ آدمی چاہے کہ کچھ نہ کچھ آخرت کے لیے بھی کام ہوتا رہے اور ساتھ ساتھ دنیا والے بھی خوش رہے. شادی بیاہ کا موقع آ گیا تو اچھا مسجد میں نکاح کر لیتے ہیں, اس سے ڈاکٹر صاحب خوش ہو جائیں گے, نوید صاحب خوش ہو جائیں گے, لیکن یہ ہے کہ گھر پہ مہندی بھی ہوگی, مائیوں بھی ہوں گی تاکہ اس سے عورتیں بھی خوش ہو جائیں, فلاں رسم بھی ہوگی اس سے وہ بھی خوش ہو جائے, یہ چیز غلط ہے. آدمی یہ طے کر لے کہ میں نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، نہ ڈاکٹر سار کو، نہ نوید کو، نہ کسی اور کو. اسی طریقے پر بہت سارے معاملات ہیں کہ ان میں ہم لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، کچھ باتیں اس کی، کچھ باتیں اس کی، کچھ باتیں اس کی، خالص اللہ کے لیے کام نہیں ہوتا. تبلیغی جماعت کے بانی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک شادی کے موقع پر چلے گئے، جب انہوں نے وہاں پہ رنگ ڈنگ دیکھا تو جا کے بیٹھ کے رونا شروع کر دیا. تو لوگوں نے کہا مولانا یہ خوشی کا موقع ہے اور آپ یہاں پہ آ کے رو رہے ہیں سب کے سامنے. تو انہوں نے کہا میں کیوں نہ روؤں، آج تم نے شادی کے موقع پر میں نے دیکھا ہر ایک کو خوش کیا ہوا، یہاں تک کہ گھر پہ جھاڑو دینے والا بھی خوش ہے، لیکن تمہیں ناراض کس کو کیا ہے؟ تم نے اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا. سارے ہندوؤں کی رسم ہے، کیا فرق ہے آج ایک مسلمان کی شادی میں اور ایک ہندو کی شادی میں؟ صرف اتنا فرق ہے کہ وہاں پنڈت آتا ہے، یہاں مولوی صاحب آتے ہیں. پنڈت وہاں پر آ کر جو ہے وہ پھیرے لگوا دیتا ہے، دلہن کا اور دولہے کا پلو باندھا آپس میں اور ان کے پھیرے لگوا دیے، جناب یہ سات چکر ہو گئے، اب نکاح بالکل پکا ہو گیا. ہمارے یہاں مولوی صاحب آ کے وہ جواب قبول کرا دیتے ہیں، بس نہ لوگوں کو پتا کہ مولوی صاحب نے کیا پڑھا اور نہ خود مولوی صاحب کو پتا کہ میں نے کیا پڑھا، کچھ پتا نہیں بس. اور اس کے بعد وہی مہندی، وہی مائیوں، وہی مخلوط محفلیں، وہی ریکارڈنگ، وہی ساری پتہ نہیں کیسی کیسی خرافات ہیں جو ہو رہی ہوتی. تو اس حوالے سے آدمی یہ طے کر لے ایک مرتبہ کہ بھائی میں نے کس کو خوش کرنا ہے، اور اس کے بعد اپنا لائحہ عمل پھر طے کر لے. وہ تو فرمایا فمن الناس من یقول، بس لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں عطا فرما، وما له فی الآخرۃ من خلاق، تو اس کا آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں. حج کے لیے گئے لیکن وہاں جا کر بھی دنیا ہی مانگ رہے ہیں. اب اتفاق سے حج کے موقع پر ایک ساتھ سے ملاقات ہو گئی، سیاسی لیڈر تھے، بہت بڑے بڑے تو نہیں تھے بلکہ چھوٹے تھے، اور انہوں نے اپنا ذکر بتایا، میں نواز شریف اس طرح بیٹھا اس طرح بیٹھا اس طرح بیٹھا. تو میں نے کہا اب آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے میں پہلے بیٹھا تھا پیچھے، نواز شریف آگے بیٹھتا تھا، اب میں آگے بیٹھوں گا اس کو پیچھے بٹھاؤں گا. میں کہا کیسے؟ یہاں پر کیا میں ایسے آیا ہوں؟ میں اس لیے تو آیا ہوں، میں اب دیکھنا جا کے میرا کیا معاملہ ہوگا. اب یہ اگر خدا نہ خواستہ اس نیت سے آپ حج کرنے آئے ہیں، جب آپ نواز شریف سے آگے نکل جائیں گے تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. تو بعض اوقات فرمایا کہ وہاں پر بھی لوگ جا کر دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی کوئی آخرت وہ اس کی کوئی طلب نہیں ہوتی. لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو دعا یہ کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے رب ہمارے ہمیں دنیا میں عطا فرما. فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے. اس کے برعکس ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، ان میں سے وہ بھی ہیں جو کہ یہ دعا کرتے ہیں کہ رب ہمیں ہمارے ہمیں دنیا میں عطا فرما بھلائی، وفی الآخرت حسنا، اور آخرت میں عطا فرما بھلائی، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اب یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس میں اللہ سے دنیا بھی مانگی، اللہ سے آخرت بھی مانگی. دنیا کے اندر بھی ہم یہ نہ چاہیں کسی کے محتاج ہوں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت کے ساتھ جو ہے وہ گزر اوقات کا ذریعہ دے دے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے آخرت بھی مانگ دی. اور سب سے بڑی دعا پھر آخر میں کیا مانگی؟ واقعنا عذاب النار، کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اس لیے کہ جو کوئی آگ کے عذاب سے بچ گیا، خود قرآن کہتا ہے کہ وہ تو منزل مراد کو پہنچ گیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو کوئی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی تو کامیاب ہوا. لیکن یہاں جو بات خاص طور پر نوٹ کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے دنیا میں عطا فرما اور مجھے آخرت میں عطا فرما. فرمایا کہ مجھے دنیا میں حسنہ عطا فرما، بھلائی عطا فرما. ہم بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے شر ہوتی ہے. خود قرآن نے کہا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان اپنے رب سے شر مانگ بیٹھتا ہے جبکہ اس کی دعا ہوتی ہے خیر کے لیے. تو اللہ کے نیک بندے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈکٹیٹ نہیں کرتے کہ اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، نہیں، اے اللہ خیر دے دے، اے اللہ بھلائی دے دے. رب انی لما انزلتا الیہ من خیر فقیر، بڑے پیارے الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، کہ اللہ تو جو بھی میری جھولی میں ڈالتے خیر میں سے میں اسی کا فقیر ہوں. میں دعا استخارہ میں ہمیں اللہ کے رسول نے کیا چیز سکھائی؟ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول دعا استخارہ اس طرح سے سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے تھے. اس میں یہ سکھایا کہ اگر اللہ یہ کام میری دنیا کے لیے اور میری آخرت کے لیے بہتر ہے تو آپ جو ہے وہ اسے میرے اختیار میں کر دیجئے، اور پھر میرے لیے اس کے اندر برکت ڈال دیجئے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں اللہ آپ کے علم میں ہے، سمجھتے ہیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ اگر یہ کام میری دنیا اور آخرت کے لیے نقصان دہ ہے تو مجھے اس سے دور کر دیں، مجھ کو اس سے دور کر دیں، اور میرے مقدر میں خیر کر دیں وہ جہاں کہیں پر بھی ہو. تو آدمی کبھی معین طور پر نہیں کہتا مجھے نوکری والی مل جائے، یا مجھے یہ والا کاروبار میں مجھے جو ہے وہ کانٹریکٹ مل جائے، یا یہ ہے کہ مجھے اولاد مل جائے، یہ ہو جائے، یہ گھر ہو جائے، نہیں. بلکہ اے اللہ میں آپ سے خیر ہی مانگتا ہوں، آپ جانتے میرے حق میں حسنہ کیا ہے. تو ومنہم من یقول، ان میں سے ایسے بھی ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، اے رب ہمارے ہمیں تو دنیا میں بھلائی عطا فرما، وفی الآخرت حسنا اور ہمیں آخرت میں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے۔ اسی وجہ سے یہ دعا اتنی اہم ہے کہ جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک بڑا اہم حصہ آتا ہے طواف کا، اور وہ ہے رکن یمانی سے لے کر اور حجر اسود تک۔ ایک کونا رکن یمانی ہے، اس سے اگلا کونا وہ حجر اسود ہے۔ اس دوران جو دعا پڑھنی سب سے افضل ہے وہ یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار، اولئک لہم نصیب مما کسبوا۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے حصہ ہے اس کمائی میں سے جو کہ انہوں نے کی۔ پھر فرمایا کہ محض دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا، یہ ساری باتیں ہم نے سنی اور پھر سوچ لیا کہ ہم وہاں پر جا کر دنیا نہیں مانگیں گے، ہم وہاں پر جا کر کیا مانگیں گے؟ اللہ سے دنیا بھی مانگیں گے آخرت بھی مانگیں گے، لیکن کیا صرف دعاؤں سے معاملہ چلے گا؟ نہیں، عمل کرنا پڑے گا ساتھ، عمل کرو پھر بھی ڈرتے رہو پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو اولئک لہم نصیب، ان کے لیے حصہ ہے کس میں سے؟ مما کسبو، جو انہوں نے کمائی کی، جو محنت کی، ساتھ محض دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا، دعائیں بھی کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے خیر کی توفیق مانگنی ہے۔ اللہم آئنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لیکن اس کے بعد عمل بھی کرنا ہے۔ تو یہ لوگ جو بھی عمل کریں گے اس عمل میں سے ان کے لیے حصہ ہے، ان کے لیے فرمایا وما لہ فی الآخرت من خلاق۔ اب اس مضمون کا اگر آپ نے کلائمیکس دیکھنا ہو تو کلائمیکس آپ کو ملے گا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 آیت نمبر 19 میں، من کان یرید العاجلا اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جو کوئی بھی جلدی کے نفع کا طلبگار ہوا، ہم دے دیں گے جس کو چاہیں گے جتنا چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے جتنا چاہیں گے یہی دے دیں گے اس کو، لیکن پھر آخرت میں اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے، اس میں داخل ہوگا مذمت زدہ ہو کر اور دھتکارا ہوا۔ ومن اراد الاخرہ، جو کوئی طلبگار ہوا آخرت کا، وسالہ سایہ، اور تو اس کے لیے محنت بھی کی، صرف تمناؤں سے کچھ نہیں ہوگا، وہ مومن، اور وہ مومن بھی ہو، مراد اس سے کیا ہے کہ اس کی نیکی خالص اللہ کے لیے ہو، اس کی نیکی خالص آخرت کے اجر کے لیے ہو، تو اس نے اس کے لیے کوشش کی، وہ مومن، فاولائک کان سعیہم مشکورا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی محنتوں کی قدر ہوگی۔ تو یہ بہت ہی عظیم روحانی مقام ہے، سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا رکو جو ہے اسی کی میں نے پہلے بھی آیت آپ کو سنائی تھی، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِشَرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور بھی اس پورے رکو کے اندر بڑے اہم مضامین ہیں، اور اسی میں پھر آخر میں یہ کمپیریزن ہے کہ جو کوئی طلبگار ہوا دنیا کا، ہم دنیا میں دے دیں گے لیکن جس کے لیے چاہیں گے اسی کو دیں گے جتنا چاہیں گے۔ ہر آدمی تو وزیر اعظم نہیں بن سکتا نا، ایک ہی کو بنائیں گے، تو جتنا چاہیں گے جس کے لیے چاہیں گے اس کو دے دیں گے، لیکن پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو یہ مضمون اپنے کلائمیکس کو پہنچتا ہے سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکو میں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو چند دنوں میں۔ معدود کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے معدودہ، تین سے لے کے نو تک کے لیے، اور یہ تین دن ہیں یہاں پر ہم سب کو پتا ہے، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ۔ تو فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گنتی کے چند دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو جو کوئی جلدی کر لے دو ہی دنوں میں اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، مصروفیت ہے آپ کی، آپ کو جلدی جانا ہے، تو پھر کم از کم دو دن تو لگانے ہوں گے، آپ دو دن تک وہاں پہ اللہ کا ذکر کیجئے، ظہر کے بعد آپ جو ہے وہ کنکریاں ماریے تینوں شیطانوں کو، اور وہیں سے پھر آپ آگے نکل جائیے مکہ کی طرف، اور نہیں تو پھر یہ ہے کہ پسندیدہ یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ آدمی وہاں پر تین دن تک ٹھہرے۔ فرمایا وَمَن تَأَخَّرَ، اور جس کسی نے بھی تاخیر کی، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے بشرطے کہ اس نے تقوی کی روش اختیار کی، وہ تین دن میں ایسا نہ ہو کہ بالکل یہ کھل جائے کہ اللہ کا شکر ہے تمام مناسک کے حج ادا ہو گئے، اب وہ خوشگپیاں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق ہو رہے ہیں، لطیفے ہو رہے ہیں۔ تو منا کا قیام ان کاموں کے لیے بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بہت مشکل میں بتا رہا ہوں، آسان نہیں، اس لیے کہ آدمی ذرا سی بھی کنسنٹریشن جب ہوتی ہے تو پھر آدمی اس سے اکتا جاتا ہے، لیکن آدمی لیٹ جائے، آدمی تلاوت شروع کر دے، آدمی جو ہے وہ چلتے پھرتے ذکر شروع کر دے، ہوتا نہیں، لیکن اپنے اوقات کو وہاں پہ ضائع نہیں کرنا۔ یہ تین دن بڑے قیمتی دن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں بہت کچھ عطا فرماتا ہے۔ ہر عبادت کے فوراً بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، ہر عبادت کے بعد، کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو آپ نے تو بہت بڑی عبادت کی ہے، اللہ نے آپ کو حج کی سعادت دی، تو آدمی اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے کہ اگر ان تین دنوں میں اپنے اوقات کو ضائع کرے. اب اس میں بعض اوقات لوگ بھی ناراض ہوتے ہیں, بعض لوگ ہوتے ہیں گپ شپ کے موڈ میں اور وہ دیکھتے ہیں کہ آپ ذرا ریزرو سے ہیں اور ناراض بھی ہوتے ہیں. لیکن اگر پہلے سے گفتگو ہو جائے, سمجھا دیا جائے کہ بھائی کوئی آپ سے ناراضگی کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ بھی اللہ کا ذکر کریں, میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہوں, بیٹھے بیٹھے تھک جاؤ تو چلتے پھرتے شروع کر دو, لیٹ جاؤ جو ہے وہ کوئی کچھ نہیں دینی کتاب پڑھنا شروع کر دو, لیکن اپنے اوقات اچھے کام کے اندر لگیں جس سے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. تو فرمایا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جس نے کہ تقوی کی روش اختیار کی. وَاتَّقُوا اللَّهَ, تو اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَعْلَمُوا, اور جان لو, أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, کہ تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. یہ ہے آخری الفاظ حج کے بارے میں جو یہاں پر مضمون آیا. میدان عرفات ہی اصل میں میدان حشر بنے گا, احادیث میں آتا ہے. اور جس طرح میدان حشر میں ہم سب جمع ہوتے ہیں, سب ایک ہی لباس میں, جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے فقیر بنے ہوئے, بالکل درویشی کے عالم میں سب کے سب واقعتاً اپنے آپ کو فقیر ثابت کرتے ہیں, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سب کے سب دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, بالکل اسی طرح سے ہم صف در صف میدان حشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو اگر وہ چیز یاد رہے تو آدمی بالکل ٹھیک ہو جائے, کیونکہ اسی چیز کو آدمی بھولتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ دنیا کے اندر ہی کرپشن بھی ہوتی ہے, زیادتیاں بھی ہوتی ہیں, دوسروں کے مال, دوسروں کی جان عزتیں محفوظ نہیں رہتے, آدمی غلط کام کرتا ہے. تو فرمایا کہ اس چیز کو یاد رکھو کہ جس طرح تم اس موقع پر دنیا کے کس کس کونے سے کھینچ کر چلے آئے ہو اور سب کے سب آ کر کہاں جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ بھئی حج کے یہ چار پانچ رکن ہیں اور تم ایسا کرو کہ کبھی بھی آگے کر لیا کرو. تو کوئی آدمی ذی الحجہ میں آ رہا ہے, کوئی محرم میں آ رہا ہے, کوئی سفر میں آ رہا ہے, جیسے سہولت ہوئی آدمی آیا منا میں ٹھہرا, عرفات گیا, پھر وہاں سے نہیں. حالانکہ آپ خود سوچیں کہ کتنے انتظامات مشکل ہوتے ہیں وہاں کے انتظامیہ کے, ایک ساتھ 20 لاکھ آدمیوں کو منا سے وہ ٹریول کراتے ہیں عرفات کی طرف, پھر یہ ہے کہ وہاں عرفات میں ان کے لیے انتظامات, منا میں انتظامات, مزدلفہ میں انتظامات, اور اس کے بعد یہ سارا. لیکن کیا ہے, اگر یہ سب نہ ہو تو وہ جو حج کے اصل مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے. کہ دیکھو آج تم دنیا سے, کوئی پاکستان سے آیا, کوئی امریکہ سے آیا, کوئی افریقہ سے آیا, کوئی کہاں کہاں سے آیا, سب لوگ جمع ہوئے ہو, اسی طریقے پر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اس روز دنیا کے کونے کونے سے سب کے سب جمع ہو جائیں گے اور اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے. اور اس کے بعد اس وقت, آج تو موقع ہے دعاؤں کا, آج تو موقع ہے استغفار کا, اس کے بعد کوئی موقع نہیں ہوگا. تو فرمایا وَعْلَمُوا, اور جان رکھو, أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, یقیناً تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.